الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج 28ویں پارے کی سورہ حشر کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ حشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع اور 24 آیتیں ہیں۔ حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا۔ اس سورہ مبارکہ میں یہودیوں کو ایک موقع پر اکٹھے کر کے جلا وطن کرنے کا بیان ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ حشر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا، یہ اتنا حصہ 3 مرتبہ کہا، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شخص اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت اسی طرح کرے، یعنی شام میں اسی طرح کرے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، تو فرمایا کہ اس کا بھی یہی مرتبہ ہے، یعنی شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اور اگر اس رات کے اندر وہ مر گیا تو خدا کی بارگاہ میں شہید ہوگا۔ تو یہ بڑی ہی پیاری آیات مبارکہ ہیں، یہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے۔ بہت سارے بزرگان دین کے جو سلسلے ہیں، جیسے سلسلہ قادریہ ہے، ہمارا سلسلہ اتاریہ ہے، تو اس میں یہ باقاعدہ معمولات میں داخل ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہی سے معمولات لیے گئے، تو آپ سے بھی ہو سکے تو یہ معمول اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کی فضیلت دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں، اور شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور اس دوران انتقال ہوا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شہید کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی ہی عظمت اور بڑی ہی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فأتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ترجمہ، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ ان آیات مبارکہ میں دو آیات ہیں۔ یہ پہلی آیت کے اندر تو یہ بیان کیا گیا کہ آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ زبان قال سے یعنی اپنی بولی کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، یا زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے کہ اس کی حالت، اس کا وجود ایک موجد، ایک خالق کے وجود پہ دلالت کرتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں یہودیوں کے حوالے سے، اور یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، بنو نذیر کے حوالے سے یہاں پر کلام کیا گیا۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے متعدد قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو نذیر قبیلے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا، یعنی معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، اور نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی اور سے لڑائی کریں گے، یعنی ہم ایک سائڈ پہ رہیں گے، ہم نہ آپ کے خلاف لڑائی کریں گے نہ آپ کے ساتھ مل کر کسی اور سے لڑائی کریں گے۔ اب جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنو نذیر قبیلے کے لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ یار لگتا ہے کہ اسلام واقعی اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تبھی تو ان کو فتح مل گئی، افراد کم ہیں، اسلحہ کم تھا، سامان کم تھا، اس کے باوجود ان کو فتح مل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حق پر ہے۔ یہ آپس میں انہوں نے باتیں کی۔ احد کے اندر معاملہ کچھ الٹ ہو گیا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی اور کفار جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے غالب آ گئے۔ اب جب یہ صورتحال پیش آئی تو اب یہودیوں نے آپس کے اندر باتیں کرنا شروع کر دی کہ نہیں بھائی ان کی تو نبوت کے بارے میں شک ہے، سچے بھی ہے، یعنی سچے ہوتے تو ان کو تو فتح ہونی چاہیے تھی، بندے ان کے کم جو ہے وہ شہید ہونے چاہیے تھے، دوسری لشکر کو جب ملیا بیٹ کر دیتے، یہ تو خود ہی جو ہے وہ پسپا ہو گئے۔ اب آپس میں جب یہ باتیں کی تو اس کے ساتھ انہوں نے اپنے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت جو پہلے سے موجود تھی اس کا اظہار کرنا شروع کر دی، اور اس بنو نذیر قبیلے کے کچھ افراد مکہ مکرمہ گئے، وہاں جا کر خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر انہوں نے اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو یہ ان سے وعدہ کر کے آئے۔ اب ایک تو یہ واقعہ ہوا، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت تھی، اور یہ جو معاہدہ انہوں نے شروع میں کیا تھا اس کی مخالفت تھی، معاہدہ تو یہ کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اب جا کے اہل مکہ سے باقاعدہ معاہدہ کر کے آ گئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہارا ساتھ دیں گے اور ان کے خلاف کریں گے۔ تو ایک تو یہ وعدہ خلافی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہوا کہ ایک اور واقعہ بنو نذیر قبیلے کی طرف سے ہو چکا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنو نذیر قبیلے کے جو گھرانے تھے وہاں کسی کام سے تشریف لے گئے۔ آپ ایک گھر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ اوپر چھت سے ایک چکی بھاری جو پتھر کی ہوتی ہے وہ اوپر سے گرا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دے۔ تو جب وہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کر دیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے آئے، اور وہ یہودی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب وہاں پر بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہاں اہل مکہ سے معاہدہ کر کے آئے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی نبی پاک علیہ السلام کو بتا دی۔ تو جب ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی اور نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگی مدد کرنے کے منصوبے بننا شروع ہوئے، تو پھر ایک ملک میں رہتے ہوئے، ایک علاقے میں رہتے ہوئے اگر کوئی سازشیں کرے، غداری کرے، معاہدے توڑے اور دوسری قوم کے سردار کو، حاکم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے اور ان کو جنگی طور پہ تباہ کرنے کے منصوبے بنائے، تو اب غور کر لیجئے کہ پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پھر ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے، سزائے موت ہوتی ہے، جلا وطن کیا جاتا ہے۔ تو وہی حکم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا کہ بنو نذیر قبیلے کے ساتھ یہ کیا جائے۔ چنانچہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو کام کیے، ایک تو ایک صحابی کو بھیج کر جو اس سارے فتنے، ساری سازشوں، قتل کے منصوبوں اور جنگی نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے میں جو سب سے پیش پیش آدمی تھا وہ تھا کعب بن اشرف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سزا دلوائی اور اسے ختم کروا دیا۔ تو وہ اسی کا مستحق تھا کہ جو اتنی فتنہ انگیزیاں کرتا پھر رہا تھا، تو اس کو ختم کروا دیا۔ دوسری طرف جو بنو نذیر قبیلہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے علاقے کا آ کے محاصرہ کر لیا۔ 21 دن تک یہ محاصرہ چلتا رہا، اور ان کے لیے پھر حکم یہ ہوا کہ تم سارے کے سارے مدینہ مرورہ چھوڑ کے چلے جاؤ. بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا لیکن ایک قبیلہ وار تھا یہ. تو چونکہ یہ وہاں رہ کے سوائے فتنے کے کام ہی دوسرا نہیں کر رہے تھے تو ان کو کہا یہاں سے نکلو, وہاں چلے جاؤ جہاں تمہارے ساتھی ہیں, ان کے ساتھ جا کے جو مرضی کرتے رہو, ان کے ساتھ جا کے زندگی گزارو, یہاں رہو اور فتنے برپا کرو, یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. یہ جو ان کو اکٹھے کر کے نکالا, اس اکٹھے کرنے کا نام ہے حشر. حشر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا. تو ان کو اکٹھے کر کے یہاں سے نکال دیا گیا. اور قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ پہلا حشر تھا, یہ پہلی مرتبہ اکٹھا کرنا تھا. دوسری مرتبہ کون سا؟ ایک اور یہ ہے کہ دوسری مرتبہ کا حشر وہ ہے جو یوم محشر ہے, یوم حشر ہے, قیامت کا دن. اور ایک یہ ہے کہ دوسرا حشر تھا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان یہودیوں کو خیبر سے ملک شام کی طرف نکال دیا کہ تم یہاں رہ کے بھی جو ہے نا وہ فتنے کرتے ہو, یہاں سے بھی نکلو. تو یہ دوسرا حشر تھا. تو یہ وہ پورا واقعہ ہے جس کا یہاں پر بیان کیا گیا. اب جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا, ان جو ہے وہ بنو نذیر کا, تو بنو نذیر نے کیا کیا, ان کو پتا چل گیا کہ اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. ان کو نکلنے کا پھر کہہ بھی دیا گیا. تو انہوں نے اپنے مکانات کی جو خوبصورت لکڑیاں تھیں ان کو نکالنا اور ساتھ لے جانے کے لیے, یا اس لیے کہ برباد کر دیں تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئے. اچھا, اسی طرح جو درخت تھے ان کو انہوں نے جو ہے نا وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان کو کاٹنا لادنا شروع کیا. اور مسلمانوں نے ان درختوں کو کاٹنا شروع کیا تاکہ اگر حملے کی نوبت آئے تو یہ درخت رکاوٹ نہ بنے. تو یوں اس اعتبار سے جو یہ لکڑیوں کا کاٹنا, گھر کی لکڑیوں کا کاٹنا, درختوں کا کاٹنا, یہ سارے کام اس ڈیوریشن کے اندر ہو رہے تھے. تو وہ تھا کہ وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں گھروں کی لکڑیاں کاٹ رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ آئیں. اور مسلمان جو ہے وہ بھی اوپر موجود تھے اور وہ ان کے درخت کاٹ رہے تھے تاکہ حملہ کرنے میں آسانی رہے. تو یہ تھا کہ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین, کہ وہ اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. تو یہ وہ پورا واقعہ ہے, پورا سینیریو ہے جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اب یہاں پر تو ان کو جلا وطن کرنا کہ یعنی ملک چھوڑ جاؤ, یہ خطہ, یہ علاقہ چھوڑ جاؤ, یہاں پر ان کو یہ حکم دیا گیا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر گھروں سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو ضرور وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتا, اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہاں فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بنو نذیر قبیلے کو جلا وطن کرنا, یہاں سے نکالنا ہے. تو چونکہ خدا کا فیصلہ یہ تھا لہذا یہی ہوا. پھر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ پہلے سے نہ دیا ہوا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو سزا دیتا. وہ سزا ان کی قید کی صورت میں بھی ہو سکتی تھی اور ان کے قتل کی صورت میں بھی ہو سکتی, کہ جو انہوں نے سازشیں کی اور جو انہوں نے طوفان مچایا ہوا تھا اس کے بدلے میں تو ان کو جان سے مار دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ طے کیا تھا, فیصلہ کیا تھا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا. تو یہ ہے دنیا کی سزا. آخرت کی سزا, تو فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. اے مسلمانوں, تم نے جو درخت کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے تو یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا, اور اس لیے تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے. اس آیت مبارکہ میں دو تین مسائل ہیں. ایک تو اس کا شان نزول ہے. شان نزول یہ ہے کہ بنو نذیر قبیلے کے لوگ اپنی پناہ گاہوں میں اور اپنے قلعوں کے اندر چھپے ہوئے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے درخت کاٹ دو اور ان کو آگ لگا دو درختوں کو. اب جب درخت کاٹنا اور درختوں کو آگ لگانا شروع کیا تو اب یہ سارے بنو نذیر والے گھبرا گئے اور بڑے غصے میں آئے، کیونکہ ان کے دین کے اندر شاید یہ منع تھا۔ تو اب انہوں نے شور مچانا شروع کیا، یہ کون سا حکم ہے؟ کیا یہ تمہاری کتاب میں، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کے درخت کاٹ دو، جلا دو؟ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو مسلمانوں میں بھی لوگ، کچھ لوگ جو ہے وہ متردد ہو گئے کہ بھئی یہ کیا کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ تم نے جو درخت کاٹے یا چھوڑ دیے، یہ دونوں خدا کے حکم سے کیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درخت کاٹ دو جلا دو، تو یہ بھی خدا کا حکم تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ کاٹو نہ جلاؤ، تو یہ بھی خدا کا حکم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو احکام بھیجتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام کے کسی حکم پر تردد نہیں کرنا کہ یہ خدا کا ہے یا نہیں، جو آپ نے دے دیا وہ خدا ہی کا حکم ہے، جو آپ نے حکم دے دیا وہ خدا ہی کا حکم ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اس آیت مبارکہ سے ایک بڑا شاندار مسئلہ معلوم ہوا، بعض لوگ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام پہ کوئی وحی نازل نہیں کی، قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام پر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں تو کسی آیت کے اندر یہ وحی موجود نہیں ہے، لکھا ہوا موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا ہو کہ بنو نذیر کے درخت کاٹ دو، قرآن میں تو کوئی آیت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو کہاں دیا؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کی اجازت سے ہے، تو وہ اجازت کہاں ہے قرآن پاک کے اندر؟ کہیں بھی نہیں۔ تو جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے ہٹ کر بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا تھا اور نبی پاک علیہ السلام اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ وہ جو قرآن سے ہٹ کر وحی ہے، وحی غیر مطلوب، وہ کیا ہے؟ وہی تو حدیث ہے۔ تو جو حدیث کو نہیں مانتے وہ اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب بیان کریں گے؟ کوئی مطلب نہیں نکل سکتا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت، اب آگے ارشاد ہوتا ہے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے جو غنیمت دلائی، تو اے مسلمانوں، تم نے اس مال غنیمت پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جو مال غنیمت، جو مال غنیمت یعنی مال فے جو ہے، وہ بنو نذیر قبیلے سے ملا، وہ تو سب چھوڑ کر چلے گئے، اب ان کے گھر وہاں پر باقی تھے، جو ان کا بچا کچا سامان تھا وہ باقی تھا، تو وہ مسلمانوں میں تقسیم کرنا تھا۔ اب اس کو تقسیم کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا، اپنے رسول کو دیا۔ اے مسلمانوں، تم نے کوئی حملہ کر کے، کوئی مشقت کر کے، کوئی قتل و غارت کر کے وہاں فتح حاصل نہیں کی، لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ سب اپنے رسول کو دیا، اب رسول اس کو تقسیم فرمائے۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ سارا مال اپنے پاس رکھ دیا، سرکار تو اپنے گھر کے اندر چند جو کے سوا رکھتے ہی کچھ نہیں تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو جو آتا دوسروں کو دے دیتے، جو آتا دوسروں کو دے دیتے تھے، چند جوڑے، تھوڑی سی کھجوریں گھر کے اندر، تھوڑے سے جو، ایک سادہ سی چٹائی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی کل کائنات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا تو وہ یوں نہیں تھا کہ معاذ اللہ گھر کے اندر جو ہے اس کا ڈھیر لگا دیا، نہیں، یوں دیا کہ اختیار اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا، جس کو چاہیں عطا فرما دے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مطابق تقسیم بھی فرمایا کہ آپ نے وہ سارے کا سارا مال مہاجرین کو دے دیا تھا، کیونکہ مہاجرین مکے میں اپنے گھر چھوڑ کے آئے تھے، اپنے سامان، اپنا تجارت، اپنا کاروبار، اپنا مال سب چھوڑ کے آئے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے کا سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا تھا۔ انصار میں صرف تین افراد تھے جو بڑے حاجت مند تھے، ان تین کو آپ نے مال عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے، ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی تو وہ اللہ اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرنے والی ہو جائے، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں اے مسلمانوں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں ایک نہیں کئی احکام بیان ہوئے. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو جو مال غنیمت عطا فرمایا وہ کس کے لیے ہے؟ شہر والوں سے جو مال غنیمت عطا فرمایا، فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے. اس سے کیا مراد؟ بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ وہ جو بنو نذیر قبیلے سے مال فی ملا تھا، اس آیت میں اسی کی تفصیل بیان کی گئی کہ وہ مال کیسے تقسیم کرنا ہے. تو وہ مال کیسے تقسیم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا کہ وہ مال اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کے لیے، وہ اللہ کے نبی کے لیے، رسول کے لیے ہے، رسول کے رشتہ داروں کے لیے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. تو بعد نے فرمایا کہ بنو نذیر قبیلے سے ملنے والا مال فی، یہ اس کی تفصیل ہے. اور بعد مفسرین نے یہ فرمایا کہ مطلق مال غنیمت کا یہ حکم بیان کیا گیا، وہ جو دسویں پارے کے شروع میں جو سورہ انفال کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تو وہاں پر جو مال غنیمت اور خمس کے احکام بیان کیے گئے، تو یہ بیسیکلی انہی احکام کا یہاں پر اعادہ ہے، اور وہی احکام یہاں پر بیان کیے گئے کہ جو مال ملے اس کو اس انداز میں تقسیم کیا جائے. اچھا، اب وہ کیسے تقسیم کرنا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جتنا مال غنیمت ملتا، جیسے مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کا سامان جو ہے وہ دشمن بھاگ گیا اور ان کا پیچھے بچا ہوا مل گیا، تو اب یہ تو نہیں نا کہ ان کو واپس دینے جانا ہے کہ جناب آپ کا سامان رہ گیا پیچھے لے لیجئے، تو جو بچ گیا اب وہ تقسیم کرنا ہوتا تھا. تو اب 1/4 مال سردار لیا کرتا تھا، جو قوم کا سردار ہوتا تھا وہ 1/4 مال لیا کرتا تھا، بقیہ قوم کے لیے چھوڑ دیتا کہ اب یہ باقی تقسیم کر لیں. اب ان میں کیا ہوتا، آپ کو پتہ ہے کہ امیر ہمیشہ ہی پاور میں ہوتے ہیں، پیسے والے ہمیشہ طاقت میں ہوتے ہیں، تو وہ جو باقی مال ہوتا وہ بھی امیر لوگ زیادہ لے لیتے اور غریب پھر اس میں پیچھے رہ جاتے. جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک سکیم نکلے کہ جناب یہ سکیم نکلی ہے، جس نے لینا لے لے، تو پیسے والے اپنی سفارش چلا کے، رشوت کا دے دلا کے اکثر و بیشتر مال کے اوپر قبضہ کر لیں گے، بھلے وہ غریبوں کے لیے ہی ہو، اور غریب بیچارے دھکے کھاتے رہیں گے در در جا کے، اور ان کو ملے گا کچھ بھی نہیں. تو یہ ہمیشہ سے چلتا آیا. تو یہ جو کرپشن تھی یہ عام طور پہ امیر کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ایک پورا طریقہ عطا فرما دیا اور اس کا مقصد بیان کر دیا. اب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ بھی حسب معمول یعنی زمانہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق 1/4 مال آپ لے لیں، بقی ہم آپس میں تقسیم کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، نہیں، وہ جو تھا نا کہ سردار جو ہے وہ 1/4 لے لے اور باقی قوم، ایسا نہیں ہوگا. طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تقسیم کا اختیار دیا اور اس کا طریقہ بتا دیا، یتیموں میں، مسکینوں میں، بنو ہاشم، بنو مطلب میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے، اور پھر جو لشکر ہے اس میں ان کے مخصوص انداز کے اندر اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا. جیسے گھوڑے والے کو دگنا ملے گا، سواری والے کو دگنا ملے گا، بغیر سواری والے کو سنگل ملے گا، پھر اس کی آگے پوری تفصیل ہے. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ ختم کر دیا کہ جو سردار اپنی موجیں کر لے، پیسے والے اپنے جناب لے لے کے بھاگ جائیں، اور غریب بیچارے جائیں منہ تکتے رہ جائیں. اللہ تعالیٰ اس طریقے کو ختم کر دیا، امیر و غریب دونوں کو دیا جائے گا اور دونوں کے خاص طریقے کے مطابق دیا جائے گا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا مقصد بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ مال و دولت تمہارے پیسے والوں کے درمیان ہی گھومتا رہے، جو پیسے والا ہے وہی پیسے والا رہے گا، اس کا پیسہ بڑھتا جائے گا، وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا، غریب کا ستیاناس، غریب کو کچھ نہیں ملے گا، بھوکا مرے گا، نہ اس کا علاج ہوگا، نہ اس کی تعلیم ہوگی، نہ اس کے گھر کا خرچہ چلے گا، نہ اس کے گھر کی روٹی بنے گی. اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا نہیں. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، جو دولت ہے وہ تمہارے مالداروں میں گردش نہ کرتی رہے، اس دولت کی تقسیم کا وہ انداز ہو کہ کوئی بھوکا نہ مرے، کوئی غربت میں نہ مرے، یتیم اپنی یتیمی کی وجہ سے زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، ہر ایک کو زندگی کے بنیادی حقوق دیے جائیں، جو اس کی ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کی جائیں، اسلام کا قانون یہ ہے. تو یہ یہاں پر اس کا بیان کیا گیا. زکات کے اندر یہ حکمت ہے، پیسے والوں پر جو اغنیا ہیں ان پہ اللہ تعالی نے زکات فرض کی. کیوں؟ اگر فرض نہ ہو تو جو 1000 بندہ دیتا ہے ان میں 5 بندے رہ جائیں گے دینے والے، لیکن ان 1000 آدمیوں پر اگر 1000 مالدار ہیں تو 1000 پر ہی فرض ہے غریبوں کو زکات دو. کیوں؟ تاکہ مال و دولت ان کی تجوریوں میں بند نہ پڑا رہے، ان کے بینکوں کے اندر اس کے نمبرز نہ بڑھتے رہے، ان کے گھروں کے اندر بنے ہوئی الماریوں کے اندر وہ پیسہ پڑا پڑا گل سڑ نہ جائے، وہ نسل در نسل انہی کے اندر نہ چلتا رہے، غریب تک بھی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. لیکن یہاں پر اعتدال کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اعتدال کی وہ کیا؟ وہ بھی نہیں ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم کے نام پہ امیروں کے پیسے ان کی گردنیں توڑ کے مروڑ کے سارے لے لیے جائیں، کہ نہیں جناب سب کو برابر کر دو. یہ بھی حماقت پرلے درجے کی ہے کہ امیر غریب سب کے پاس ایک ہی طرح کا پیسہ ہونا چاہیے، سب برابر مزدوری کریں، سب کو برابر برابر پیسہ ملے. یہ بھی باطل ہے، مردود ہے. یہ کمیونزم سوشلزم یہ سب باطل ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی صورت نہیں، کوئی گنجائش نہیں اس کی. ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ امیر تو پیسے جو ہے وہ دبا کے بیٹھا رہے اور غریب بھوکے مرتے رہے، اس کی بھی گنجائش نہیں. اعتدال، جو محنت کرتا ہے، کماتا ہے، ذہانت استعمال کرتا ہے، قوت بازو صرف کرتا ہے، تو اس کو جو اس کا صلہ بنتا ہے اس کو ملے. یہ نہیں ہے ایک آدمی جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے نا وہ یعنی وہ جسمانی دماغی ہر اعتبار سے کمزور ہے، دوسری طرف وہ بندہ کہ جس کی سروسز اسے 1000 گنا زیادہ اچھی ہیں، دونوں کو صلہ ایک طرح کا دیا جائے، فطرت انسانی کے خلاف. فطرت انسانی کے خلاف ایک آدمی دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان ہو اور دوسرے کو گھر کی جو ہے موٹر کا بٹن صحیح نہ کرنا آتا ہو اور کہا جائے کہ نہیں دونوں برابر ہیں، دونوں کو ایک طرح کا معاوضہ دیا جائے، یہ پاگل بن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہٰذا سوشلزم کمیونزم وہ بھی باطل. اور دوسری طرف وہ کہ امیر ہی پیسے لے کے بیٹھے رہے، کیپٹلزم جیسے کہا جاتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام جیسے کہا جاتا ہے، وہ بھی باطل. اعتدال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اب اسی آیت مبارکہ میں جو اگلے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جو عطا فرمائے تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے اسے رک جاؤ تو رک جاؤ. اس سے دو باتیں پتا چلیں. ایک تو اس کے دو مفہوم علماء نے بیان فرمائے، ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس مال غنیمت کے حوالے سے تھی. صحابہ کرام کو فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا اختیار دے دیا گیا، لہذا تم میں جس کو دیں وہ لے لے، اور جس کو نہ دیں وہ رک جائے، اصرار نہ کرے، مطالبہ نہ کرے کہ نہیں مجھے دو، ایسا نہ کرے. تو یہ مال غنیمت کے تناظر میں یہ آیت مبارک ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ عام ہوتے ہیں اور اس کا شان نزول خاص ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، یعنی عموم الفاظ کا اعتبار ہے، خصوص سبب کا نہیں. یہ ایک علمی جملہ جو بولا جاتا ہے وہ یہ، سبب اگرچہ خاص ہے کہ مال غنیمت کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن حکم عام ہے. نبی پاک علیہ السلام جس چیز کا حکم دیں وہ کرو، اسے قبول کرو، اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا، قرآن نے ایک حکم دیا، اور فلسفی صاحب بیٹھے ہوئے سوچنے کے لیے کہ یار مانو یا نہیں مانو. سود کو حرام قرار دیا تھا، لیکن یہ ہماری صدی میں تو نہیں چل سکتا نا. یہ ابھی تو مغرب اور یورپ
اور ہمارے جو یہ سارے آقا ہیں آج کے زمانے کے ان کے احکام چلیں گے، 1400 سال پرانا کیسے چل سکتا ہے؟
یہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول جو فرمائیں گے اس کو ماننا ہے. اگر یہی ہے کہ رسول فرمائیں گے پھر بھی نہیں ماننا، تو پھر کدھر کا اسلام، کہاں کا ایمان؟ پھر کوئی دین ایمان نہیں ہے. دین و ایمان نام ہی اس کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خدا کی طرف سے لے کے آئے اسے دل و جان سے تسلیم کرنا ہے، اور جسے روکیں گے تو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ غلط ہے، اسے روکا گیا ہے. پھر آگے عمل کی دنیا، ایک ہے اعتقاد، قبول عدم قبول، تصدیق عدم تصدیق، پھر اس کے بعد اس پر عمل ہے. تو رسول جو فرمائے وہ کرنا ہے، جو حکم دے وہ کرنا ہے، جس سے روکے اس سے رکنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قابل قبول نہیں، آپ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قابل قبول نہیں. خواہ وہ ماں باپ ہیں، خواہ وہ حکمران ہے، خواہ وہ دنیا کا افسر ہے، خواہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے، خواہ وہ فلسفی ہے، خواہ وہ دانشور ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہے، اس کی بات رد ہے، اس کی بات قابل قبول نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے برخلاف کرنے کا کہتا ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات، اسی آیت مبارکہ سے علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ حضور عطا فرماتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. اور یہ واقعی ٹھیک ہے کہ حضور عطا فرماتے ہیں. آیت مبارکہ غنیمت کے اعتبار سے ہے تو مال غنیمت عطا فرماتے ہیں، حدیث مبارک میں علم کے اعتبار سے فرمایا گیا تو علم عطا فرماتے ہیں، اور علم کے علاوہ مطلق فرمایا گیا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا میں تقسیم کرتا ہوں، تو وہ مطلق ہی درست ہے. حضور نے کسی کو جنت عطا فرمائی، کسی کو دل کا تقوی عطا فرمایا، کسی کو دلی سکون عطا فرمایا، کسی کو آپ نے جو ہے وہ جہنم سے آزادی اور نجات عطا فرمایا، کسی کو بے حساب جنت میں جانا عطا فرمایا، ساری چیزیں حدیث میں. تو حضور سب کچھ عطا فرماتے ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، کائنات کی ہر نعمت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوتی ہے. اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں اللہ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں. اس آیت مبارکہ کی میں جو جس سیاق و سباق میں یہ گفتگو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بنو نذیر سے مال غنیمت ملا وہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا ان فقیر مہاجروں کے لیے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، گھر بار مکے میں چھوڑ دیے، مال مکے میں چھوڑ دیا، تجارت مکے میں چھوڑ دی، اور بیچارے خالی ہاتھ مدینہ منورہ آئے. یہ مال غنیمت جو ہے ان کو دیا جائے، آیت مبارکہ اس اعتبار سے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان مہاجروں کے لیے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان پر غور کریں. سبحان اللہ، مہاجر صحابہ کرام کی عظمتیں اور شانیں، اس سے آگے انصار صحابہ کرام کی عظمت و شان آئے گی. مہاجر صحابہ کرام ہمارے آقا ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سر کے تاج ہے. انصار صحابہ کرام ہمارے دلوں کی راحت ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، ہمارے آقا ہے. ہر صحابی سے ہمیں پیار ہے، ہر صحابی سے ہمیں محبت ہے، ہر صحابی کے ہم غلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے مہاجر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، فرمایا گھروں سے نکال دیے گئے، اللہ اکبر، مالوں سے نکال دیے گئے، مال چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے مالوں کو چھوڑ دیا. آسان نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا. کبھی تنخواہ ملے مہینے کے شروع میں
تو وہ ساری کی ساری تنخواہ راستے کے اندر کسی مسجد میں دے کے آ جائیے گا اور گھر آ کے سوچئے گا کہ سارا مال جب چھوڑنا پڑے تو کیا بنتی ہے، دل پہ کیا گزرتی ہے. اب بڑا آسان طریقہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، کسی دن بیٹھے بٹھائے جو اپنا گھر ہے، یہ اپنا گھر جو ہے یہ کسی غریب کو دے دیجئے گا، اور خود کہاں جانا ہے پتہ نہیں، خود کہاں جانا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن اپنا گھر کسی غریب کو دے کے نکل جائے. پھر غور کیجئے کہ گھر چھوڑنا کسے کہتے ہیں. یہ جو مہاجر صحابہ کرام تھے، یہ اپنا مال اور اپنے گھر مکے میں چھوڑ کے جب مدینے گئے تھے، جب مدینے کی طرف چلے تھے، تو کیا ان کو پتا تھا کہ مدینے میں جا کے متبادل گھر ملے گا، مال ملے گا، تجارت ملے گی، نوکری ملے گی، کام ملے گا؟ نہیں پتا تھا. سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. ان مہاجر صحابہ کی کیا قربانی کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیسی قربانی دی؟ اس لیے میں نے دو مثالیں دی ہے کہ مہینے کے شروع میں اپنی تنخواہ کسی غریب کو دے دیجئے گا، اور کسی دن اپنا مکان بیٹھے بیٹھے کسی غریب کو دے دیجئے گا، پھر دیکھیے گا کہ مال چھوڑنا اور گھر چھوڑنا کتنی بڑی چیز ہے. آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم یافتہ تھے، یہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے نور نبوت سے فیض یافتہ تھے. گھر چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ خدا کے فضل اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں تھے. اللہ ہو، اللہ کی رضا کی تلاش میں گھر چھوڑ دیے، مال چھوڑ دیے. اور فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی کیا مدد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بے نیازہ بے پرواہ ہے، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہ خدا کی مدد ہے. مدد خدا کے رسول کی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا خدا کی مدد کرتے ہیں. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور قرب ہے خدا کی بارگاہ میں، اور ان صحابہ کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ خدا کی مدد کرتے ہیں، خدا کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور فرمایا یہ سچے ہیں. اب یہ ہیں کون؟ کسی دن مہاجر صحابہ کی لسٹ بنا لیجئے گا. پہلے نمبر پہ جو ذہن میں آئیں گے وہ آئیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سرکار کے ساتھ تو انہوں نے ہجرت کی تھی. عمر فاروق ہجرت کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی، حضرت علی ہجرت کی. تو یہ جو خلفائے راشدین ہیں، چار خلیفہ ہیں، قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ مہاجرین ہیں، انہوں نے گھر چھوڑا، انہوں نے مال چھوڑا، یہ خدا کے فضل کے متلاشی ہیں، یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، یہ اللہ رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک ہم الصادقون، یہ سچے ہیں. یہ چار تو کم از کم قرآن کی اس آیت کی روح سے ان کے دین، ایمان، طالب مولا ہونے کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہا ہے. اور پھر باقی جتنے صحابہ کرام ہیں، سارے خدا کے رضا کے متلاشی تھے، سارے خدا کے فضل کے متمنی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سچی غلامی اور سچی محبت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.